أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الثالث من المرحلة الخامسة في معنى الذات والعرضي. بحث ہماری چل رہی ہے مرحلہ پنجم میں، کہ جس کا عنوان ہے ماہیت اور اس کے احکام. اور تیسری فصل میں یہاں پر ذاتی و عرضی کے بارے میں بیان کرتے ہیں. ذاتی کسے کہتے ہیں اور عرضی کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ معنی کہ جو ایک ماہیت کی ذات میں اخذ ہو، اگر اس کو ماہیت سے سلب کیا جائے تو ماہیت بھی سلب ہو جائے، اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ذاتی ہے. مثلاً انسان ایک ماہیت ہے اور یہ مرکب ہے دو اجزاء سے، جسے حیوان ناطق کہتے ہیں. اب چونکہ اگر حیوان کو انسان سے سلب کر لیا جائے، یا ناطق کو اگر انسان سے سلب کر لیا جائے، تو انسانیت ہی باقی نہیں رہتی. تو یہاں سے پھر نتیجہ لیتے ہیں کہ پس حیوان ہونا اور ناطق ہونا یہ انسان کے لیے ذاتیات ہے. یہ تھا ذاتی کا معنی. لیکن جو ذات سے باہر چیزیں ہوں ان کو عرضی کہتے ہیں، اگرچہ وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ ہمراہ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن چونکہ ذات سے باہر ہیں پس وہ عرضی کہلائے گی، ذاتی نہیں کہلائے گی. جیسا کہ مثلا آپ زاہق ہونے کو اگر مد نظر رکھیں کہ انسان زاہق ہے اور زہق انسان کے ساتھ ہمیشہ ہمراہ بھی ہے، لیکن ہمیشہ ہمراہی ذاتی ہونے کا ملاق نہیں ہے، بس یہ عرضی ہے. عرضی کے اندر دو اقسام موجود ہیں، کہ یہ توجہ طلب نقطہ ہے، اگرچہ یہ بھی منطق ہی کی بات ہے. یعنی جس نے منطق باب برہان یعنی صناعت خمس کو اگر پڑھا ہے تو یہ اصطلاح وہاں پر حتمن اس نے پڑھی ہے. ہمارے پاس دو اصطلاحات موجود ہیں عرضی کے بارے میں. ایک ہے محمولات بالضمیمہ، زواد کے ساتھ بالضمیمہ، اور ایک ہے محمولات بالصمیمہ، سواد کے ساتھ صمیم سے. محمولات بالضمیمہ اور محمولات بالصمیمہ. مثال سے مطلب بیان کرتا ہوں تاکہ مطلب جلدی سمجھ میں آ جائے. اگر آپ یہ جسم آپ کے سامنے ہے، لباس ہے، اور اس کو آپ اسود کہنا چاہتے ہیں، سیاہ کہنا چاہتے ہیں، اسود، تو اس لباس کے اوپر اسود کا اطلاق یا اسود کو انتزاع کب کر سکتے ہیں آپ؟ جب اس لباس کے اس لباس میں ضمیمہ کیا جائے سیاہی کا. یعنی اگر اردو میں بات کروں، ایک سیاہ ہے چیز اور ایک سیاہی ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں جسم سیاہ ہے، کب کہیں گے آپ اس کو سیاہ ہے؟ کہ جب اس کے ساتھ سیاہی زمیمہ کریں گے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسم سیاہ ہے. پس اسود کہنا اس وقت اس جسم کے لیے درست ہوگا کہ جب اس جسم میں زمیمہ کیا جائے سیاہی کا. پس معلوم ہوا کہ اسود کے مفہوم کو انتزاع کرنے کے لیے ایک چیز کے زمیمے کی ضرورت ہے. اگر آپ سیاہی زمیمہ نہ کریں اس جسم کے ساتھ, آپ اس جسم سے کبھی بھی اسود کو اور سیاہ ہونے کو انتزاع نہیں کر سکتے. پس اسود ہونا کیا ہے؟ محمول بالزمیمہ. محمول بالزمیمہ, محمول بالزمیمہ یعنی اسود حمل ہوتا ہے اپنے موضوع کے اوپر لیکن زمیمے کے ذریعے, ڈائریکٹ حمل نہیں ہوتا. بات واضح؟ یہ تھا محمول بالزمیمہ کی اصطلاح کہ اسود جو ہے یہ عرضی ہے, لیکن کون سی عرضی ہے؟ محمولات بالزمیمہ. یعنی جب تک زمیمہ نہیں کریں گے آپ اس عرضی کو ایک جسم سے یا ایک موجود سے انتزاع نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے محمول بالصمیمہ. یہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ ایک چیز کو دوسری چیز پر حمل کرتے ہیں لیکن اس حمل میں آپ کو کسی بھی چیز کا زمیمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ محمول خود ذات موضوع سے انتزاع ہو رہا ہوتا ہے. موضوع کے ساتھ کسی چیز کے زمیمہ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ موضوع تنہا ذات الموضوع کافی ہے کہ ہم اس سے محمول کو انتزاع کر لیں. مثلا آپ مقایسہ کرتے ہیں, ایک چیز کو آپ فرش کہتے ہیں اور ایک چیز کو آپ چھت کہتے ہیں, لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چھت اوپر ہے, فوقیت رکھتی ہے, یہ اوپر ہونا اور فوقیت رکھنا اس کو آپ نے چھت سے انتزاع کیا ہے. آیا فوقیت کو انتزاع کرنے کے لیے چھت سے, چھت کے ساتھ کسی چیز کے زمیمے کی ضرورت پڑی ہے؟ آپ نے فقط ایک مقایسہ انجام دیا. مقایسے کی صورت میں آپ نے کہا کہ چھت جو ہے وہ کیا ہے؟ فوق ہے. بس فوقیت کے انتزاع میں کسی بھی چیز کے زمیمے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں محمول بالصمیمہ. یا مثلا ایک اور مثال دوں, فلسفے سے ریلیٹڈ ہو. آپ کہتے ہیں کہ الانسان ممکن, درست ہے؟ آپ امکان کو حمل کرتے ہیں انسان کے اوپر. ادھر دقت کریں, انسان کو ہم امکان کو حمل کرتے ہیں انسان کے اوپر. اب آپ نے یہ ممکن ہونا اور امکان انسان سے انتزاع کیا ہے, لیکن یہ امکان جو آپ نے انسان سے انتزاع کیا ہے انسان کے ساتھ کسی بھی چیز کے زمیمے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے ذات الانسان ہی کو دیکھتے ہوئے امکان کو انتزاع کر لیا. چونکہ پہلے بحث ہوئی تھی انسان ماہیت ہے, اور یہ عرض کیا تھا کہ ماہیت इसको लाजिम है, कौन सी चीज, इम्कान, हर वो चीज जो माहियत है मुमकिन है, जातुल माहियत से इम्कान इंतजा होता है। बस इंसान को मुमकिन कहना और इम्कान को इंतजा करना ये क्या है, महमूल बिसमीमा है, यानी इंतजा करने में जातुल मौजू किफायत करता है, किसी भी चीज के जमीमे की जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं महमूल बिसमीमा। बस दो इस्तेलाएं पढ़ी आपने, महमूल बिसमीमा और महमूल बिसमीमा। ये अरजी की किस्में बनती हैं। खूब किताब में इसकी तरफ इशारा नहीं है, लेकिन मैं इशारा कर देता हूं, अगरचे आप मंतिक मुजफ्फर में अगर आपने सनात खम्स पढ़ी है या पढ़ेंगे जाकर, वहां इस बात की तरफ इशारा मौजूद है। क्या है, जाती की दो किस्में हैं, एक जाती बाबे ईसा गोजी है, यानी जातीय बाबे कुलियात, कुलियात से क्या मुराद है, कुलियात खम्स, कुलियात खम्स में जो जाती का माना किया जाता है उसको कहते हैं जातीय बाबे ईसा गोजी। ईसा गोजी उसका जो है वो नाम है कि जो यूनान में उसको दिया गया था, अरबी जबान में उसको कुलियात खम्स कहते हैं, और एक जाती बाबे बुरहान है, दोनों में फर्क है। जातीय बाबे ईसा गोजी उसकी तारीफ क्या है, जो अभी हमने पढ़ी है कि अगर आप एक माना को कि जो उसकी जात में आखज है उसको अगर उठा ले तो माहियत भी क्या हो जाती है, उठ जाती है, माहियत भी खत्म हो जाती है, इसको कहते हैं जातीय बाबे ईसा गोजी। यानी तारीफ जब आप करते हैं तो जो अज्जा उस तारीफ में आते हैं जात को बयान करने के लिए उसको जातीय बाबे ईसा गोजी कहते हैं, मसलन जिन सोना और फसल होना। लेकिन जातीय बाबे बुरहान क्या है, वो यही महमूल बिसमीमा है जिसकी वजाहत आपकी खिदमत में आज की है। और ये इस्तेलाह फलसफे में इतनी इस्तेमाल होती है कि यानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, इसकी तरफ तवज्जो जो है वो बहुत जरूरी है, इसीलिए यहां पर इशारा किया है अल्लामा ने भी। खूब, मानाए जाती व मानाए अरजी हमारे लिए वाजे हो गया। अब अल्लामा यहां पर फरमाते हैं कि मानाए जाती व अरजी कि कोई अलामात आप बयान कर सकते हैं कि जिससे हम पहचान जाएं कि फुलानी चीज जाती कहलाएगी और फुलानी चीज जो है वो अर्जी कहलाएगी। अलामन तीन अलामात को यहां पर जिक्र करते हैं कि जाती की अलामात आपको बताते हैं, अगर इनमें से कोई एक अलामत ना हुई तो समझ जाएं वो क्या है, अर्जी है। पहली अलामत या पहली खसूसियत, जातियात बुरहान की मोहताज नहीं होती, जातियात को इस बात की जरूरत नहीं होती। क्यों, इस वजह से कि जातियात चूंकि जात को तशकील दे रहे होती हैं और ये इतनी ज्यादा बदीही होती हैं कि इसको बुरहान की जरूरत नहीं होती। अगर आपने इंसान होने को साबित कर दिया तो आपको अब दलील देने की जरूरत नहीं है कि वो इंसान हैवाने नातिक है। बस पहली जो अलामत है वो ये है कि जातियात बदीही हैं, बय्यन हैं और इनको बुरहान व इस बात की जरूरत नहीं होती। यानी कोई भी आपसे आकर ये नहीं पूछेगा कि इंसान हैवाने नातिक क्यों है, दलील क्या है इसकी, یہ گویا کہ ایسے ہی ہے کوئی آ کے آپ سے پوچھے کہ نمک نمکین کیوں ہے. کبھی پوچھا ہے آپ سے یا آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے کسی سے پوچھیں کہ نمک نمکین کیوں ہے؟ نمکینی نمکین کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہے. فقط نمک ہونا ثابت ہو جائے تو نمکینی خود بخود اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہے. بس پہلی علامت جو ہے وہ یہ کہ ذاتیات بین الثبوت ہوتی ہیں، ان کو برہان و استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسری علامت جو بیان کرتے ہیں وہ خصوصیت بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ذاتیات یہ علت کے محتاج نہیں ہوتی. یعنی ذاتیات ذات کو تشکیل دیتی ہیں. اگر ہم عقلی تحلیل کے مطابق دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ذات کو الگ کرتے ہیں اور ذاتیات کو جدا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ انسان ہے کہ جو مرکب ہے حیوان ناطق سے، درست ہے؟ ایک ہمارے پاس ذات ہے اور ایک ذاتیات ہیں. اب آیا جب علت انسان کو خلق کرتی ہے تو انسان کو خلق کرنے کے بعد حیوانیت و ناطقیت کو بھی خلق کرتی ہے؟ نہیں. اگر انسان خلق ہو جائے تو اس کا معنی ہی یہی ہے کہ حیوانیت و ناطقیت خلق ہو گئی ہیں. الگ سے علت و سبب ان کے لیے ضروری نہیں ہے. وہی ذات کا خلق ہونا کفایت کرتا ہے کہ ذاتیات بھی کیا ہو جائیں، خلق ہو جائیں، چونکہ ذاتیات ہی سے تو مل کے وہ ذات بنی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذات خلق ہو گئی ہے، ذات علت رکھتی ہے، تو اب یہ نہ کہیں آ کر کہ پھر ذاتیات کی علت کیا ہے. انسان کی علت تو خدا ہے، مثلاً حیوان اور ناطق کی علت کیا ہے نا، اس کو الگ علت کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے اس کو کہ انسان کو جب خدا نے خلق کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو خلق کرنے کے بعد خدا نے کیا کیا ہے، حیوان ناطق کو خلق کیا ہے، حیوان ناطق کو پھر ضمیمہ کر دیا ہے انسان کے ساتھ، اور ہم کہتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے نا. انسان کی ذات کو تشکیل دینا، خلق کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ ذاتیات بھی خلق ہوئی ہیں، چونکہ انہی سے مل کے کیا ہے، انسان بنا ہے. بس دوسری خصوصیت جو ذاتی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذاتیات سبب کی محتاج نہیں ہوتی. سبب کی محتاج نہیں ہوتی، اس کی مراد یہی ہے کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے. یہ دو علتیں تھیں. خوب، اگر ان دو علتوں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ دو خصوصیتیں جو بیان کی ہیں اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو اس سے آپ ذاتی ہونے کو نہیں پہچان سکتے. علامہ نے جو یہ دو خصوصیات بیان کی ہیں یہ ذاتی ہونے کی خصوصیت نہیں ہے. پہلی خصوصیت کیا تھی؟ کہ ذاتیات بین ہیں، بدیہی ہیں، ان کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے. خب عرضی لازم بھی تو ایسے ہی ہوتی ہے. عرضی لازم، اس کے منطق مظفر میں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ عرضی لازم اس کی دو قسمیں ہیں، عرضی لازم اخص اور عرضی لازم عام. اور وہاں یہ بیان کیا کہ عرضی لازم بین الثبوت ہوتی ہے. جب وہ بین الثبوت ہوتی ہے اس کو بھی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی. بس یہ جو علامت آپ نے بیان کی ہے، خصوصیت آپ نے بیان کی ہے، یہ نہ فقط ذاتیات کے لیے ہے بلکہ کس کے لیے ہے؟ عرضی لازم کے لیے بھی ہے. عرضی لازم بین، عرضی لازم کی دو قسمیں پڑی تھی، عرضی لازم بین و غیر بین. عرضی لازم بین، بس یہ والی خصوصیت بھی نہیں ہے. دوسری خصوصیت کیا بیان کی تھی؟ کہ ذاتیات سبب کی محتاج نہیں ہوتے. خب عرضی لازم سبب کی محتاج ہوتی ہے، یعنی خدا انسان کو خلق کرتا ہے پھر ظاہر ہونے کو خلق کرتا ہے، انسان کو خلق کر دینے کا معنی ہی یہی ہے کہ لاحق ہونا بھی اس کے ہمراہ ہے. پس یہ جو دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں یہ دو خصوصیات ذاتیات کے لیے نہیں ہیں. اگرچہ علامہ نے بیان کر دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے, لیکن جو دقیق گفتگو کرتے ہیں اور علامہ نے بھی خود جب دقیق باتیں کی ہیں وہاں پر اس بات کی طرف تذکر موجود ہے کہ یہ ذاتیات کی علامات میں سے و خصوصیات میں سے نہیں ہیں. اگرچہ یہاں پہ چونکہ بدایہ پہلی کتاب تھی اور یہ مشہور ہیں علامات, اس وجہ سے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے, والا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دو خصوصیات ذاتیات کی نہیں ہیں. اگرچہ جب آپ امتحان میں لکھیں گے تو آپ نے یہی تینوں خصوصیات لکھنے, دو بیان کرنے تیسری بھی بیان کرنے لگا, یہ تین خصوصیات ہی بیان کریں گے, لیکن یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کیا ہے تاکہ اگر کسی علمی محفل میں بیٹھیں اور وہاں پر گفتگو ہو رہی ہو اور آپ سے کوئی سوال کر لے کہ ذاتی اور عرضی میں فرق کیا ہے, تو آپ نے یہ دو علتیں بیان, یہ دو خصوصیات بیان نہیں کرنے, کیونکہ اگر یہ بیان کریں گے تو اگلا بندہ یہ سمجھ جائے گا کہ اس کو حقیقت حال کا علم نہیں ہے. خب یہ دو خصوصیاتی ذاتی کو اور عرضی سے جدا کرنے والی, تیسری کیا ہے؟ یہ حقیقی فرق ہے ذاتی اور عرضی کے اندر. کیا ہے؟ کہ ذاتیات ذات پر مقدم ہوتی ہیں. عرض کیا کہ ذات تشکیل پاتی ہے اجزاء سے, وہ اجزاء اجزاء ذاتی ہوتے ہیں, اور یہ بات بدیہی ہے کہ اجزاء کل پر مقدم ہوتے ہیں. اگر اجزاء ہوں گے تو کل ہوگا. آیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کل پہلے آئے اور اجزاء بعد میں آئے؟ نہیں ہے. مثلا پانی آکسیجن و ہائیڈروجن سے مل کے بنا ہے, تو آیا ہو سکتا ہے کہ پانی پہلے آ جائے اور آکسیجن و ہائیڈروجن بعد میں آئے؟ پہلے ہی سے آکسیجن و ہائیڈروجن موجود ہوگی, ان کے ملاپ سے پھر کیا ہے؟ پانی بنتا ہے. بس اجزاء جو کہ ذاتی ہیں, اجزاء ہمیشہ ذات کے اوپر مقدم ہوتے ہیں. انسان کو جب ہم نے عقل کے اندر تحلیل کیا, خارج میں تو انسان حیوان ناطق الگ نہیں ہے, عقل میں جا کر جب تحلیل کیا انسان کو, تو ہم نے یہ دیکھا کہ ذات الانسان مرکب ہے حیوان اور ناطق سے. تو جب یہ مرکب ہے تو فوراً یہی علامت سامنے آتی ہے کہ یہ اجزاء مقدم ہیں انسان پر. پس اجزاء ذاتی مقدم ہوں گے ذات پر, لیکن عرضیات کیا ہوں گی؟ عرضی ذات پہلے ہوگی, عرضی بعد میں ہوگی, کیونکہ عرضی کہتے ہی اس کو ہے جو ذات سے باہر ہو. جب ذات تشکیل پا جاتی ہے, ذات جب مکمل وجود میں آ جاتی ہے, اس وقت اس کے اوپر صفات آتی ہیں. آپ کا لاحق ہونا ذات کے تشکیل کے بعد ہے رتبی طور پر. یہ رتبے کی بحث آپ بعد میں پڑھیں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ تقدم زمانی پایا جائے گا, یعنی ایسا نہیں ہے ہر وقت کہ پہلے ایک زمانے میں ذات ہو پھر دوسرے زمانے میں کیا ہو, اجزاء آئیں. ہمیشہ ایسے نہیں ہے, اگرچہ خارجی اشیاء میں ایسا ہے. مثلا جیسے پانی کی مثال دی ہے, آکسیجن و ہائیڈروجن پہلے سے موجود تھی, ان کے ملاپ سے پانی وجود میں آیا ہے, لیکن ہر وقت ایسے نہیں ہے. اور تقدم کی بھی قسم فقط زمانی نہیں ہے, بلکہ تقدم میں رتبی بھی ہے. رتبی کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے اندر تقدم و تاخر پایا تو جاتا ہے لیکن وہ زمانی نہیں ہوتا. جس طرح کی مثال آپ کو ایک درس میں کہیں اشارہ بھی کیا تھا آپ کو, کہ اگر میں چابی میرے ہاتھ میں ہو یا یہ قلم میرے ہاتھ میں ہے, میں اس کو گھماتا ہوں, تو یہاں پر کون کس پر مقدم ہے؟ جی, ہاتھ کی حرکت مقدم ہے کس پر؟ چابی پر, چابی کی حرکت پر. کیوں؟ हाथ की हरकत इल्लत है किसके लिए, चाबी को हरकत देने के लिए। बस हरकत हाथ होगी तो हरकत चाबी आएगी, लेकिन जब मैं ये घुमाता हूं आया जमानी फर्क है इनके दरमियान, हम जमान है लेकिन फिर भी तकद्दुम रखते हैं, इसको कहते हैं तकद्दुम रुतबी। तो अज्जा जाती और जातियात के दरमियान जो तकद्दुम पाया जाता है वो तकद्दुम रुतबी होता है। बाद में ये जहन में ना आए ये कैसे हो सकता है कि इंसान और हैवान नातिक को अगर मुकायसा करें तो हैवान नातिक पहले हो इंसान बाद में हो। बाबा हैवान नातिक भी तो वही इंसान ही है, तो क्या है ये तकद्दुम में रुतबी पाया जाता है। बस ये एक आखिरी अलामत के जो बयान की गई है वो ये है कि अज्जा मुकद्दम होते हैं अज्जा जाती जात के ऊपर, और अर्जियात ऐसे नहीं है बल्कि वो जात से मुअख्खर होते हैं। इबारत देखें, अल मआनी अल मुतबरा फिल माहियात अल माखूजत फी हुदूदहा, वो मआनी के जो माहियात में मुतबर हैं और तारीफ माहियत की तारीफ में अख्ज हैं, तो सम्मा अज़ातियात, इनको जातियात कहा जाता है। उसकी अलामत इबारत में बयान करते हैं, वाहियल्लती तरफ़ुल माहियतो या बेरतफाहा, मानी मुतबरा उन मानी को कहते हैं कि जिनके इरतफा से माहियत मुर्तफे हो जाए, ये जातियात कहलाते हैं। वमावरा अजालिक अरजियात उन महमूला, और जो इससे हटकर होगा वो अरजियात होंगी और अरजियात हमल होती हैं, इसी वजह से उनको कहा जाता है अरजियात महमूला। बस आप कहते हैं इंसान स्या है, इंसान बैठा हुआ है, इंसान मुमकिन है, ये सब क्या है अरजियात है और हमल हो रही है इंसान के ऊपर, बस इस वजह से अरजियात महमूला कहते हैं इनको। इन तवक ये अब आके अर्जियात अर्जी की दो किस्में बयान कर रहे हैं जो आपकी खिदमत बयान कर दी थी। फ इन तवक का फा इंतजाओहा व हमलोहा अला इंजमामिन, अगर इन अर्जियात महमूला को इंतजा करने के लिए और मौजू के ऊपर हमल करने के लिए इंजमाम की जरूरत पड़े, सुमियत महमूलातुन बिज़मीमा, तो इसको महमूले बिज़मीमा कहेंगे। जैसा कि कंतेजा इल्हारे व हमलेहा अलल जिस्म, आप हार यानी गर्म होने को इंतजा करना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि जिस्म गर्म है, हमल करना चाहते हैं जिस्म के ऊपर, ये मोहताज है किसका, मिन इंजमाम हरारत इलई है, कि पहले जिस्म पर हरारत को जमीमा किया जाए फिर उसके बाद आप हार उनके या गर्म होने को इंतजार करेंगे और जिस्म के ऊपर हमल करेंगे, यह महमूल बेजमीमा। व इल्ला अगर ऐसा ना हो यानी इंजमाम की जरूरत ना हो, व इल्ला से किसकी नफी हो रही है, इंजमाम की अगर जरूरत ना पड़े, फल खारिजुल महमूल, तो इसको खारिज महमूल कहते हैं कि जिसका नाम मैंने अर्ज किया है महमूल बिसमीमा, इसका एक नाम क्या है खारिज महमूल, ये दो दो नाम एक ही इस्तेला के हैं, महमूल बिसमीमा कहें या खारिज महमूल कहें एक ही माना है। कल आली व साफिल, जिस तरीके से आप एक चीज के बारे में ये कहते हैं कि ये बुलंद है और एक चीज के बारे में कहते हैं कि ये पस्त है नीचे है, तो बुलंदी को इंतजा करने के लिए आपको किसी चीज के इजाफे की जरूरत नहीं है, फकत उसको मुलाहजा करें व मुकायसा करें, आप उससे बुलंदी के मफहूम को इंतजा कर सकते हैं। बस ये एक मतलब था। दूसरा मतलब, वज़ाती युमय्यज़ो मिन गैरही या युमय्यज़ो मिन गैरही बेवजूहिन मिन खवासे, कि जाती जुदा होती है अपने गैर से मुख्तलिफ वजूहात के जरिए जो कि वो उसके खवास शुमार होते हैं जाती के। क्या है मिनहा, उसमें से एक खासा यह है कि अन्नजातियात बय्यनतुन, ذاتیات بدیہی ہیں، روشن ہیں، لا تحتاج فی ثبوتها لذاتی الی وسط، تاکہ آپ کو ذاتیات ثابت کرنے کے لیے، ذاتی کے لیے، یعنی آپ ذاتیات کو ذاتی کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وسط کی ضرورت پڑے. یہاں وسط سے مراد حد وسط ہے، اور حد وسط کہاں استعمال ہوتی ہے؟ برہان کے اندر. تو لہٰذا یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ذاتیات بین الثبوت ہوتی ہیں، ذاتیات کو ذات کے لیے ثابت کرنے کے لیے برہان کی ضرورت نہیں ہوتی. ومنہا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے ذاتی کی، کہ انہا غنیت عن السبب، کہ ذاتیات جو ہیں یہ سبب کی محتاج نہیں ہوتی. کیا مراد سبب کی محتاج نہیں ہوتی؟ بمعنی انہا لا تحتاج الى سبب وراء سبب ذاتی، یعنی ذاتی کا جو سبب ہے اس سے ہٹ کر ذاتیات الگ سے، جدا سے سبب و علت کے طلبگار نہیں ہوتے، ذاتی کی علت ہی ان کی علت شمار ہوتی ہے. یعنی ذاتی کو جب خلق کر دیا جائے تو ان کو جدا سے خلق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فعلت وجود الماہیہ بعینہا علت اجزائها الذاتی، وجود ماہیت کی جو علت ہوگی بعین ہی وہی علت اجزاء ذاتی کی ہوگی، ان میں فرق نہیں ہے، ایک ہی علت ہے ان کی. یہ دوسری خصوصیت. ومنہا، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ان الاجزاء الذاتیہ متقدمۃ علی الذاتی، کہ اجزاء ذاتی خود ذاتی کے اوپر مقدم ہوتے ہیں. یہاں پر اب اشکال ہوتا ہے، ایک بندہ آ کر اشکال کرتا ہے، جیسا کہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اشکال کیا ہوتا ہے؟ اگلا بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے خود ہی تو ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان اور حیوان ناطق کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اجمال و تفصیل سے ہٹ کے کوئی فرق نہیں رکھتا، انسان وہی حیوان ناطق ہے اور حیوان ناطق وہی انسان، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر. تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اجزاء ذاتی مقدم ہوتے ہیں انسان کے اوپر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک چیز خود اپنے اوپر مقدم ہے، چونکہ اجزاء ذاتی خود کل ہے، حیوان ناطق خود انسان ہے. اگر آپ کہتے ہیں حیوان ناطق مقدم ہے انسان پر، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان انسان پر مقدم ہے، تقدم شیء علی نفس لازم آ رہا ہے اور یہ محال ہے. بس یہ علامت جو آپ نے بیان کی ہے یہ بھی درست نہیں ہے. یہ اشکال تھا، یہ سوال تھا جو ذہن میں آتا ہے. علامہ فرماتے ہیں نا یہ مندفع ہے، صاحب ذاتی خود ذاتی، مثلا انسان جو ہے وہ ذاتی ہے، ذات ذاتی ہے، اور خود ذاتی، ہاں زی یعنی وہ نفس، ہاں نفس. علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اشکال قابل ارتفاع ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہے، وارد نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان دو کے اندر اعتبار مختلف ہے. اگر ہم اجزاء کو جدا جدا کر کے دیکھیں، یعنی حیوانن و ناطقن اس طرح دیکھیں، تو یہ اجزاء مقدم ہیں انسان سے. لیکن اگر ہم ان حیوان ناطق کو دیکھیں، یعنی ملا کے ایک ہی چیز اس کو مد نظر رکھیں، تو اس وقت کیا ہے؟ وہ عین انسان ہے. درست ہے؟ بس جز جز کو دیکھیں، الگ الگ کر کے دیکھیں، تو اجزاء تحلیل عقل میں، دوبارہ دقت کر، تحلیل عقل میں مقدم ہیں انسان کے اوپر. لیکن اگر حیوان ناطق کو دیکھ لیا جائے تو حیوان ناطق عین انسان ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں انسان اور حیوان ناطق کے اندر اجمال و تفصیل کا فرق ہے. لیکن حیوان کو جدا اور ناطق کو اگر جدا دیکھا جائے تو یہ عینیت نہیں رکھتے انسان کے ساتھ. پس یہاں پر فرق ہے. ہم جب کہہ رہے ہیں کہ اجزاء ذاتی مقدم ہیں ذات پر، تو وہاں پر ہمارا اعتبار کیا ہے؟ حیوان جدا اور ناطق جدا، یعنی حیوانن و ناطقن. یہ مراد ہے اور یہ مقدم ہے انسان کے اوپر. اور جو فرض آپ بیان کر رہے ہیں وہ کہاں ہے کہ جہاں ہم حیوان ناطق کو مد نظر رکھیں, یعنی پورے اس کو ایک کلمہ شمار کریں حیوان ناطق, تب وہ عین انسان بنتا ہے. بس چونکہ اعتبار مختلف ہے اس اعتبار سے تقدم کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں آتی, تقدم اسے علی نفس لازم نہیں آتا. والاشکال فی تقدم الاجزاء علی الکل بان الاجزاء ہی الکل بعینہ, کہتے ہیں کہ اجزاء کا مقدم ہونا کل کے اوپر اس میں اشکال ہے. کیا اشکال ہے؟ کہ اجزاء وہی کل ہیں بعینہ, فکیف تتقدم علی نفسہا, تو پھر کیسے وہ اپنے اوپر مقدم ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے تو تقدم الشیء علی نفسہ لازم آتا ہے. مندفع, کہتے ہیں کہ اشکال مندفع ہے, قابل جواب ہے. کیا ہے؟ کہ بان الاعتبار مختلف, اعتبار مختلف ہے یہاں پر. فالاجزاء بالاصر متقدمۃ علی الاجزاء, درست ہے؟ اگر اجزاء کو بالاصر یعنی الگ الگ دیکھنا, ہم ردیف دیکھنا یعنی حیوان کے بعد ناطق کو دیکھنا, یوں الگ الگ دیکھنا, یہ متقدم ہے اجزاء کے اوپر. یہ اجزاء مقدم ہے علل اجزاء, ان اجزاء کے اوپر مقدم ہے کہ جو بوصف الاجتماع والکلیہ, کہ جو متصف ہے اجتماع کے ساتھ. یعنی ایک مرتبہ اعتبار ہے انسان حیوان و ناطق, اور ایک اعتبار ہمارا کیا ہے؟ حیوان ناطق. بوصف الاجتماع حیوان و ناطق, یہ مقدم ہے کس کے اوپر؟ حیوان ناطق یعنی انسان کے اوپر. بوصف الاجتماع والکلیہ, اجزاء بوصف الاجتماع والکلیہ سے مراد کیا ہے؟ مثال کے ساتھ چلیں تو اجزاء بالاصر حیوان و ناطق ہیں, اور اجزاء بوصف الاجتماع والکلیہ کیا ہے؟ انسان ہے. علی انہا انما سمیت اجزاء لکون الواحد منہا جزءا من الحد, فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم بھی آپ کی مانتے ہیں کہ حیوان ناطق عین انسان ہے, ان کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم حیوان کو جزء انسان مانتے ہیں, فصل کو ہم جزء انسان کہتے ہیں. یہ جزء کہنا کس وجہ سے ہے؟ اس کی علت بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں حیوان کو جزء اس وجہ سے کہتے ہیں, ناطق کو جزء اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ جب کہا جائے کہ انسان کی تعریف کرو تو اس کی تعریف میں یہ دو عنصر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تعریف مرکب ہے جنس اور فصل سے, اور جنس اور فصل کیا ہے؟ یہی حیوان ناطق ہیں. پس اس اعتبار سے یہ جز شمار ہوتے ہیں. جز شمار ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اجزاء تعریف ہیں, تعریف ان سے مرکب ہوتی ہے, پس اس اعتبار سے یہ جز کہلاتے ہیں. انما سمیت اجزاء, اجزاء ذاتی کو اجزاء کہا جاتا ہے, لکون الواحد منہا جزءا من الحد, کیونکہ ان میں سے ایک کیا ہوتا ہے؟ تعریف کا جز واقع ہوتا ہے, حد یعنی جو تعریف. والا, لیکن اگر تعریف سے ہٹ کر اگر نگاہ کی جائے, فالواحد منہا عین الکل, تو ان میں سے ہر ایک عین کل ہے. حیوان چونکہ وہی انسان ہے, حیوان ناطق وہی انسان ہے. آنی ازی ذاتی, کل سے مراد یعنی زی ذاتی یعنی انسان ہونا, یہ ہے اس کے اندر پس اشکال اور اس کا یہ جواب ہے. یہ تھی فصل ثالث کے جو آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہے. یعنی یہ جواب سمجھ نہیں آئے گا کیا ہوا؟ نہیں, جواب تو بیان ہو گیا نا اس کا. اجزاء کیسے مقدم ہو سکتے ہیں ذات پر, حالانکہ ذات وہی اجزاء ہے, تو کیسے مقدم ہو سکتے ہیں؟ اس طرح تقدم مشاء اللہ نفس لازم آئے گا. جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بھائی ہم جب اجزاء پر نگاہ کرتے ہیں تو اس کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے, جب ہم ذات پر نگاہ کرتے ہیں تو وہاں نگاہ کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم اجزاء کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جز جز دیکھ رہے ہوتے ہیں، حیوان، ناطق، الگ الگ. لیکن جب ہم ذات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں حیوان ناطق یعنی بے وصف الاجتماع دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ اعتبار مختلف ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اجزاء کہ جو بالاثر ہیں، جدا جدا ہیں، وہ مقدم ہیں ان اجزاء کے اوپر کہ جو کیا ہیں، بے وصف الاجتماع ہیں. درست ہے؟ یا یوں کہ اگر حیوان و ناطق کو جدا لحاظ کریں، یہ اجزاء شمار ہوتے ہیں اور یہ مقدم ہیں کس کے اوپر؟ انسان کے اوپر، کہ جو وہی حیوان ناطق ہے لیکن بے وصف الاجتماع، یعنی ہم اس کو اجتماع یعنی حیوان ناطق کے عنوان سے دیکھیں، نہ حیوان و ناطق ان سے. اجزاء مقدم، جز اجزاء کی جمع ہے نا، اس میں اجزاء یہ ہے. مثلا حیوان مقدم ہے، کیونکہ ہر جو ہر جب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز مرکب ہے اجزاء سے، تو اجزاء جو ہے وہ حتمن کل کے اوپر مقدم ہوتے ہیں. جیسے مثال بھی دیا آپ کو، آپ کہتے ہیں کہ یہ قلم مرکب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اجزاء ہیں، ایک ان اجزاء کے بعد یہ ذات بنی ہے، تو یہ تو حتمن بدیہی چیز ہے کہ ایک ذہن میں آتی ہے یہ. تو اس کا جواب بھی آپ کے حتمن میں عرض کر دیا. یہ تھا ذاتی و عرضی کے حوالے سے.
اس
کون سی مثال؟ یہ جو بھی آپ مثال لے لیں، اگر اجزاء ذاتی ہیں اور ذات ہے، تو اس میں مثلا یہی مثال دی تھی آپ کو، نمک کو خلق کر کے آیا نمکینی کو الگ سے خلق کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. جو علت نمک کو خلق کر رہی ہے، گویا کہ وہ نمک کے ساتھ نمکینی کو بھی کیا کر رہی ہے؟ خلق کر رہی ہے. یا پانی کے اندر تری موجود ہوتی ہے، یہ تری آیا ایسے ہے کہ پہلے پانی کو خلق کیا پھر تری کو خلق کیا ہے؟ نہیں، بلکہ پانی کا خلق کرنا تری کا خلق کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے فصل رابع شروع ہوتی ہے. فصل رابع میں جنس، فصل اور نو کی بات کرتے ہیں. اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو منطق سے مربوط ہیں، کہ علامہ نے بھی اس کو خلاصے کے طور پر بیان کیا ہے. کچھ باتیں ہیں جو فلسفے میں قابل بحث ہیں کہ اس کو تفصیل کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ کو عرض کیا تھا کہ منطق کی بحثوں کا تھوڑا تورک کر لیں اس کے اندر آ کے. کل آپ حضرات نے یہ بیان کرنا ہے کہ سلسلہ اجناس و سلسلہ انواع کیا ہیں، جن سے قریب و بعید کی کس طریقے سے تقسیم ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ نو کے بارے میں یہ چیز بیان کریں گے، کیونکہ یہ منطق سے مربوط ہے. یہاں اشارے کے طور پہ آئی ہے، آپ کو بھی تھوڑی فعالیت ہو، آپ رجوع کریں اس کی طرف. اس کے بعد پھر ہم اپنے متن کو شروع کریں گے اور جو فلسفی بحث ہے اس کو بیان کریں گے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.